السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سحری اور افطار کے مسائل. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. السحور والافطار، سحری اور افطار کے مسائل. سحری ہم سب جانتے ہیں سحر سے ہے، یعنی رات کا آخری حصہ، صبح سے پہلے کا وقت. تھوڑا سا سحری کھانے میں برکت ہے. نیند سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر سحری ترک نہیں کرنی چاہیے. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکتا. متفق علیہ. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. جو بخاری اور مسلم کی روایت ہوتی ہے اسے متفق علیہ کہتے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں برکت ہے، اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ سحری کھانے سے انسان کے اندر ضرور طاقت رہتی ہے روزہ افطار کرنے تک. ورنہ بعض اوقات جب کبھی انسان نیند سے نہ جاگے اور بغیر سحری کے اسے روزہ رکھنا پڑے تو روزہ تھوڑا زیادہ مشکل لگتا ہے. اس لیے بہتر کیا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہٰذا بہتر ہے کہ سحری کر لینا چاہیے، اسے ترک نہیں کرنا چاہیے، یعنی جان بوجھ کر ترک نہیں کرنا چاہیے. رمضان المبارک میں فجر کی اذان سے پہلے سحری کے لیے اذان دینا سنت ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہ ان بلالا رضی اللہ عنہ کانا یؤذن بلیل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا واشربوا حتى یؤذن ابن ام مکتوم فانه لا یؤذن حتى یطلع الفجر. متفق علیہ. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات کو یعنی سحری سے قبل اذان دے دیا کرتے تھے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان نہ دے دیں، اس لیے کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی بلال رضی اللہ عنہ پہلے اس لیے اذان دیتے تھے کہ لوگ جان لیں کہ اب یہ سحری کا وقت ہے، یا سحری کے لیے کچھ کھا لیں اٹھ جائیں، جنہیں تہجد پڑھنا ہے وہ تہجد پڑھ لیں، جنہیں کچھ کھانا ہے وہ کھا لیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے اذان دینے تک جو اگر کھاتے ہیں لوگ کچھ تو کھاتے رہیں، اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان نہ دے دیا کریں. اور جو علماء کرام جو وقت بتاتے ہیں کہ انسان کو اپنی سحری کب ختم کر دینی چاہیے، 50 آیات کا، یعنی 50 آیت پڑھنے کا وقفہ ہو اس وقت بند کر دینی چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص دیر سے جاگے نیند سے اور کم ٹائم ہو سحری کا تو وہ بے شک اذان تک کھا سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے. افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں دیر سے کھانا انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے. عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اخلاق النبوہ تعجیل الافطار و تاخر السحور و وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ. رواہ الطبرانی، حدیث صحیح. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں اخلاق نبوت سے ہیں، پہلا ہے روزہ جلدی افطار کرنا، دوسرا ہے سحری دیر سے کھانا، تیسرا ہے نماز میں دایا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر باندھنا. یعنی یہ نبوت کے کاموں میں سے ہے، یہ اخلاق نبوت سے ہے. تو سحری دیر سے کھانی چاہیے، بہت جلدی کھا کر نہیں سو جانا چاہیے، اور یہ انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ خصوصاً عرب ممالک میں لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے کہ لیٹ نائٹ تک جاگتے ہیں 12-1 بجے تک کے، اور اسی وقت کھا کر سو جاتے ہیں. تو یہ سنت تو نہیں ہوا طریقہ. ہاں اگر کوئی مجبور ہے، کسی کی ڈیوٹی ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہتر کیا ہے، سحری کھانے میں برکت بھی ہے اور یہ انبیاء کرام کا طریقہ کار رہا ہے کہ سحری کھایا کریں اور اس کو آخر وقت میں کھانا چاہیے. سحری کھاتے اذان ہو جائے تو کھانا فوراً ترک کرنے کی بجائے جلدی جلدی کھا لینا چاہیے. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده فلا يدعه حتى يقصي حاجته منه. رواه ابو داود. حدیث حسن ہے یہ, اور حسن حدیث بھی دراصل صحیح کا درجہ رکھتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے. لیکن اب اس حدیث کو وجہ جواز بنا کر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اچھا دو تین ڈشز ہیں ہماری سحری میں, اچھا میں نے ایک ڈش تو چکھ لی, اب دوسری ابھی چکھی نہیں ہے, تب اذان ہو بھی رہی ہے تو میں ضرور وہ چکھ لوں, میری چائے بھی رہ گئی ہے تو میں چائے لے لوں اور چائے کا کپ لے کر آرام سے چائے پیتی بیٹھوں, یہ نہیں, اس کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے. وہ شخص جو سحری کر رہا ہو اور اس نے ابھی کچھ کھایا پیا نہ ہو یا کچھ ہلکا سا کھایا ہو, اب اگر برتن میں ہاتھ ہے تو اتنی چیز کھا لے, لیکن یہ نہیں کہ مسلسل کھاتا ہی رہے کہ اذان ختم ہونے تک انسان کھاتا رہے, نہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک پانی کا گلاس ہاتھ میں تھا, کیونکہ آخر میں زیادہ تر سب لوگ پانی ہی پیتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ہے نا, کہ اور بچپن میں تو ایسے ہوتا ہے کہ شاید آپ لوگ بھی گزرے ہوں گے اس وقت سے, تمام ہی جو لوگ ہوتے ہیں بچپن میں, بہن بھائی آپس میں, رشتہ دار وغیرہ, جب بچے ہوتے ہیں, سحری میں کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جتنا پی سکتے ہیں اتنا پانی پی لو, اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ جتنا زیادہ پانی پئیں گے اتنی کم پیاس لگے گی. حالانکہ وہ کیا ہوتا ہے, وہ تو آپ نے جس وقت پانی پیا تو وہ تو اسی وقت واش روم جانے کی ضرورت پیش آ گئی اور پانی وہ سب ختم ہو گیا. تو بہرحال یہ بچپن کی سوچ ہوتی ہے, اتنا ہی پئیں جتنی ضرورت ہے, بہت زیادہ پانی پینے سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو پھر دن بھر پیاس نہیں لگے گی, ایسا نہیں ہے. تو اصل میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں گلاس تھا پانی کا, آپ پانی پی رہے تھے اور اتنے میں اذان ہو گئی, تو فوراً گلاس نہ رکھ دیں بلکہ جو گھونٹ ہے پانی کا وہ پی لیں اور بعد میں گلاس رکھ دیں. اور اسی طرح سے چائے کا کپ تھا تو چائے کا پورا کپ اگر آپ پیتے بیٹھیں گے تو وہ تو پوری اذان بھی کمپلیٹ ہو جائے گی, تو چائے کا کپ کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو جو گھونٹ آپ نے لیا تھا وہ گھونٹ آپ لے لیں اور اس کے بعد کپ رکھ دیں, یہ بات کہی جا رہی ہے. تو بہرحال فوراً ترک کرنے کی بجائے جو گھونٹ ہے یا جو نے والا اگر وہ لے رہا ہے, لقمہ لے رہا ہے, تو اس کو لے لے اور پھر رکھ دے ختم. اسی طرح سے روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے. ان عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل الليل من ہا ہنا وادبر النہار من ہا ہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. متفق علیہ. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے, دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار روزہ کھول لے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو اس سے پھر کیا پتہ چلا کہ جب رات آ جائے, دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے, یعنی سورج غروب ہونا پھر شرط ہے. اب اگر آپ دوران سفر جہاز پر سوار ہوئے اور روزہ افطار کرنے میں 15 منٹ باقی ہوں لیکن پرواز کی مطلوبہ بلندی پر پہنچ کر سورج 1 گھنٹہ بعد غروب ہوا, تو روزہ بھی 1 گھنٹہ بعد یعنی غروب آفتاب کے بعد ہی افطار کیا جائے گا. اور سیم اسی طرح سحری کے وقت کا تعین بھی حاضر جگہ اور مقام کے لحاظ سے کیا جائے گا, یعنی جہاں پر آپ موجود ہوتے ہیں. جیسے پچھلی کلاس میں بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ مثال کے طور پر آپ انڈیا کے ایئرپورٹ سے بیٹھے یا پاکستان کے ایئرپورٹ سے بیٹھے اور وہاں کے وقت کے مطابق 15 منٹ کے بعد افطار ہونے والا تھا, لیکن جب جہاز نے پرواز لی یعنی اوپر چڑھا جہاز, جب فلائی کر گیا, اب وہاں آسمان میں درمیان میں پہنچنے کے بعد وہاں سورج غروب ہونے کا ٹائم 1 گھنٹے بعد تھا, تو پھر آپ اس حساب سے سورج غروب ہونے کے بعد ہی روزہ افطار کر سکیں گے, کیونکہ روزہ افطار کے لیے سورج غروب ہونا شرط ہے. یہ فقہا کہتے ہیں اصل میں کہ حاضر جگہ, جو آپ جگہ حاضر ہیں جس جگہ آپ, اس وقت کا تعین کیا جائے گا, جو جگہ آپ چھوڑ آئے ہیں اس حساب سے ڈیل نہیں کیا جائے گا. تازہ کھجور, خشک کھجور, چھوہارا پانی سے روزہ افطار کرنا مسنون ہے, نمک سے روزہ افطار کرنا سنت سے ثابت نہیں. ہماری یہ کیا باتیں مشہور ہیں کہ اگر کھجور نہ ملے تو پھر کیا کرو, نمک سے روزہ افطار کرو, اور اس کو نیکی سمجھا جاتا ہے, نمک سے افطار کرنے کو نیکی سمجھا جاتا ہے. اور معلوم نہیں اور بھی نمک کی بہت ساری کچھ اہمیتیں بتائی جاتی ہیں کہ نمک سے شاید لگتا ہے لوگوں کو کہ اس میں برکت ہے. نمک کی ایسی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے, ہاں में भी शायद कुछ वो एक आंदोलन चला था इंडिया में आज़ादी के वक्त, तो गांधी जी ने कोई इस तरह की शायद कुछ नमक के बारे में कुछ पाबंदी अपने ऊपर आयद कर ली थी, एग्जैक्ट मुझे याद भी नहीं है, एक्चुअली हिस्ट्री बहुत कमज़ोर है। तो उसके अलावा कुछ और नमक की अहमियत नहीं है। तो नमक से रोज़ा इफ्तार करना कोई नेकी नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि अक्सर लोग, अक्सर जो बड़े बूढ़े होते हैं, वो नमक से रोज़ा इफ्तार करने को ज़्यादा सवाब का काम समझते हैं। इवन खजूर मौजूद भी है तब भी नमक से रोज़ा इफ्तार करते हैं कि एक एक चुटकी नमक जो है अपनी ज़ुबान पर रख लेते हैं, फिर पानी पीते हैं, फिर खजूर खाते हैं। तो ये चीज़ सुन्नत से साबित नहीं है अमल। अन अनस रदी अल्लाह अन्हु क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युफ्तिरु अला रुतबात युफ्तिरु अला रुतबात क़ब्ल अन युसल्ली फ़इन लम तकुन रुतबातुन फ़अला तमरातिन फ़इन लम तकुन हसा हसवाति में माइन। रवाहु अबू दाऊद व तिरमिज़ी और हदीस हसन है ये। अनस रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मगरब से पहले ताज़ा खजूरों से रोज़ा अफ्तार फरमाते। नमाज मगरब से पहले, परेशान ना हो, नमाज मगरब से पहले की बात की जा रही है, यानी अजान के बाद। नमाज हम रोज़ा अफ्तार करने के बाद ही पढ़ते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ताज़ा खजूरों से अफ्तार फरमाते, अगर ताज़ा खजूरें ना होती तो खुश खजूरों यानी जो छुहारे होते हैं उससे अफ्तार फरमाते, अगर खुश खजूरें ना होती तो चंद घूंट पानी से ही इफ्तार फरमा लेते। तो बाज़ औक़ात ये भी हुआ, हम सब जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दो दो महीने चूल्हा नहीं जलता था। उरवा बिन ज़ुबैर जो एक ताबेई हैं और अस्मा रदी अल्लाह अन्हा के बेटे हैं, अब्दुल्ला अस्मा रदी अल्लाह अन्हा के बेटे, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के छोटे भाई और ज़ुबैर बिन अवाम के छोटे बेटे। तो चूंकि आयशा रदी अल्लाह अन्हा उनकी खाला थी, तो वो बहुत ज़्यादा उन्होंने इल्म उनसे सीखा और बहुत बड़े मदीना के जो बड़े सात फुका हैं उनमें उनका नाम आता है, बहुत नेक मुत्तकी और परहेज़गार थे। तो अक्सर वो आयशा रदी अल्लाह अन्हा से पूछते रहते थे सवालत के आप लोगों ने ये क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं करते थे। तो आयशा रदी अल्लाह अन्हा उनको बताती हैं कि दो दो महीने गुजर जाते सिर्फ काली चीज़ों पर, अस्वदतैन का लफ्ज़ आता है। तो वो कहते हैं कि काली चीज़ मतलब क्या। तो आयशा रदी अल्लाह अन्हा बताती हैं कि एक खजूर और दूसरा पानी। पानी को काला क्यों कहा गया, क्योंकि एक्चुअली उस ज़माने में जो कप हुआ करते थे मिट्टी के होते थे, तो हो सकता है उसमें पानी डालने से वो मिट्टी की तरह लगता हो, या उस ज़माने में इतना ज़्यादा जैसा आज साफ़ और शफाफ पानी आज हमारे पास आता है बिल्कुल वाइट प्योर, उस ज़माने में गदला होता होगा पानी, क्योंकि कुओं का पानी हुआ करता था। तो हम जानते हैं कि वो पानी गदला सा होता है, यानी थोड़ा सा कलर उसका वाजे नहीं होता। तो बहरहाल ये दो काली चीज़ों पर वो लोग गुजारा करते थे। तो बाज़ों का तो खजूरें भी नहीं होती थी, तो पानी ही के घूंट से रोज़ा अफ्तार फरमा लेते। फिर जो रोज़ा अफ्तार करते वक्त की दुआ है, वो कौन सी दुआ है, आप सब लोगों के जहन में कौन सी दुआ आ रही है? वो जो दुआ हमें मिलती है वो इंतहाई वो ज़ईफ़ हदीस है, असल में कोई ऑथेंटिक नहीं है वो हदीस से साबित। हाँ, जो सही साबित है और सही उससे मुराद यहाँ पर हसन है, यह हदीस भी अबू दाऊद ने इसको रिवायत किया है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा जाए तो बिस्मिल्लाह कह के रोज़ा अफ्तार करते थे, क्योंकि आप देखिए कोई भी चीज़ खाने से पहले हमें क्या तालीम दी गई है और क्या सिखाया गया है, बिस्मिल्लाह कहें हम लोग। तो चूंकि रोज़ा अफ्तार करते भी हैं हम, तो कोई चीज़ खाते हैं और शुरुआत करते हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे, बिस्मिल्लाह कहकर रोज़ा अफ्तार करेंगे। फिर जब रोज़ा हम अफ्तार कर चुके यानी पानी पी चुके, जो खाना था वो खा चुके, तो तब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए क्या दुआ पढ़ेंगे। अन इब्न उमर रदी अल्लाह अन्हुमा क़ाल كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الزمان وبتلت الأروق وثبت الأجر إن شاء الله। अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा अफ्तार फरमाते तो ये दुआ पढ़ते, ذهب الزمان وبتلت الأروق وثبت الأجر إن شاء الله। बहुत प्यारी दुआ है कि प्यास ख़त्म हुई, रगें तर हो गईं और अजर साबित हुआ इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। ये अबू दाऊद की रिवायत है। और वाकई में किस कदर उस वक्त सुकून मिलता है ना, जब इंसान दिन भर से भूखा प्यासा होता है, जब अपने रब का नाम लेकर वो अफ्तार करता है और फिर जब ये दुआ पढ़ता है, तो वाकई में ये दुआ दिल से निकलती है कि पानी कितनी बड़ी नेमत है और अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि जिसने हमारी रगों को तर कर दिया, यानी हम सुबह से जो प्यासे थे, और फिर जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमको दी हैं कुछ खाने पीने की, तो वो हमने खा कर हम सैराब हो गए। तो इसलिए फिर अल्लाह ही का शुक्र अदा किया जाए कि प्यास बुझ गई, रगें तर हो गई, अज्र साबित हुआ इंशाअल्लाह। اللہ نے چاہا تو. پھر روزہ افطار کروانے والے کا اجر روزہ افطار کرنے والے کے برابر ہے. عن زید ابن خالد الجحنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا. رواہ الترمذی, حدیث صحیح. زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزے دار کو روزہ افطار کروایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزے دار کے لیے ہوگا, اور روزے دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمیں نعمتیں, کتنی سہولتیں دی ہیں نا. اور نیکی کا کوئی موقع دراصل دیکھا جائے تو جانے نہیں دیا گیا. انسان ہر لمحے سے ہر معاملے میں نیکیاں کشید کر سکتا ہے, حاصل کر سکتا ہے. تو یہاں پر بھی دراصل کہا گیا کہ روزہ رکھنا تو ایک بہت بڑا نیک کام ہے, وہ تو ہے ہی, لیکن اگر کوئی شخص دوسرے کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کے لیے بھی اجر بے انتہا ہے, اور اتنا ہی اجر ملے گا روزہ افطار کروانے والے کو بھی جتنا روزہ رکھنے والے کو ملے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جب بھی حدیث پڑھتے ہیں تو مجھے ہمیشہ اکثر یہی بات یاد آتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فی الحال تو سب ایسے ہی ملنے جلنے والے رکھے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والے اور بلا وجہ فضول خرچی اور اسراف کرنے والے نہیں ہیں. لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جو رمضان کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ دعوتیں اور پارٹیز ہوگی, پھر جو کمپٹیشن کا جو سلسلہ چل نکلتا ہے کہ فلاں نے اگر 5 چیزیں بنائی تھیں افطار میں تو ہم 10 چیزیں بنائیں گے, فلاں نے اتنے ڈش بنائے کھانے میں تو ہم اتنے ڈش بنائیں گے. یعنی ہم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر کسی کو روزہ افطار نہیں کرواتے, یا اس اجر کو حاصل کرنے کی خاطر روزہ نہیں افطار کرواتے, بلکہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے یا لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے, واہ فلاں کتنے اچھے کک ہیں, کیا ہاتھ, کیا مزہ ہے ان کے ہاتھ میں, کیا ٹیسٹ ہے ان کے ہاتھ میں. چھوٹی سی یا تھوڑی دیر کی تعریف کے ہم بھوکے ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ روزہ جو افطار کروائے گا اس کے لیے کتنا اجر ہے, کہ روزے دار کے برابر اجر ہے. ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کچھ نہ ہو افطار کروانے کے لیے اور صرف ایک گلاس دودھ یا لسی یا لبن سے ہی اگر کوئی روزہ افطار کروا دے تو بھی اس کے لیے وہی سیم وہی اجر ہے. سبحان اللہ, تو کیوں بلا وجہ ہم کمپٹیشن میں رہتے ہیں. اور پھر اب یہ روزہ, یعنی بعض اوقات تو رمضان میں آپ دیکھیں جو افطار پارٹیز ہوتی ہیں اس میں کتنی انسان کو تھکن ہو جاتی ہے, جو گھر والے ہوتے ہیں ان کو بھی, یعنی اتنی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے, کیونکہ روزے کے وقت اتنے سارے لوگوں کی افطاری بنانا, اس کو سیٹ کرنا, ٹیبل پر لگانا, اور پھر اس کے بعد فوراً کھانا, اس میں جو گھر والے تھکتے تو تھکتے ہی ہیں, ساتھ میں جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی تراویح کا بعض اوقات مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ رمضان ایسا مہینہ نہیں ہے کہ اس میں دعوتیں اور پارٹیز کی جائے, یہ تو عبادت کا مہینہ ہے. ہم سب جانتے ہیں ایک ایک لمحہ اس کا بہت قیمتی ہے. شیطان جکڑے ہوئے ہیں, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, اور ایک ندا دینے والا ندا دے رہا ہے کہ اے نیکی اور خیر کے طالب آگے بڑھ, اور اے برائی کے طالب رک جا. تو نیکی کے لیے فرشتے ڈھونڈتے رہتے کہ کہاں ہیں, کون لوگ ہیں جو نیکیاں کر رہے ہیں, تاکہ وہ ثبت کر سکیں, لکھ سکیں, اس کو ریکارڈ میں لا سکیں. اور ہم بلا وجہ کے ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں, خود اپنے آپ کو بھی تھکاتے ہیں, گھر والوں کو بھی تھکاتے ہیں, اور جو آنے والے ہیں ان کو بھی تھکاتے ہیں. تو میری تو جو ناچیز رائے کہنا چاہیے وہ یہی ہے کہ بہتر ہے جتنا ہو سکے اوائڈ کریں ہم. اب دیکھیں ہو جاتا ہے, کرنے میں کوئی حرج نہیں, اگر آپ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر قوت اور طاقت دی ہے, آپ لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں افطار کے لیے, موسٹ ویلکم, الحمد للہ فبیحا. لیکن کم از کم جو کھانا بنانے والی گھر کی خاتون ہے نا, اس کی تراویح تو دیکھیں اس دن باجماعت تراویح نہیں ہوگی اس کی. پھر یا اگر ہوں گے بھی تو سارے جوڑوں میں درد ہو رہا ہوگا, کیونکہ اتنا گھن چکر بنے ہوئے ہوتے ہیں گھر والے, ایک پیر یہاں تو ایک پیر وہاں, کیونکہ افطار کے وقت ہی سارا کام سمیٹنا ہوتا ہے. تو بہرحال خیر یہ تو ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا. بہتر کیا ہے اگر ہم یہ اجر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور واقعی میں اجر بہت زیادہ ہے. اور آپ دیکھیں دعا اتنی پیاری ہے کہ جو روزہ افطار کروائے اس کے لیے کیا دعا ہم اس کو دیں جس کے گھر ہم نے روزہ افطار کیا ہے. بہت پیاری دعا ہے, اور اسی پیاری دعا کو حاصل کرنے کے لیے دل چاہتا ہے کہ کسی کو روزہ افطار کروائیں. تو بہتر ہے کہ ہم ایسا کریں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے بیچلرز لوگ, بیچلر اکوموڈیشنس ہیں, या ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ 500-500 रियाल या जिनकी 400 रियाल कम से कम बस तनख्वाह है, उन लोगों के पास कुछ इस तरह से चीज़ें होती नहीं हैं इफ्तार करने के लिए। तो हम और वो घरों की चीज़ें चाह रहे होते हैं, अगर वो कहीं मस्जिद में इफ्तार करने चले भी जाते हैं तो वहाँ सब बाहर की चीज़ें आती हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारे करीब के जान पहचान वाले कोई ऐसे कैंप हो जहाँ ये सारे लोग रहते हों जो कि बग़ैर फैमिलीज़ के हैं, तो उनको घर की कोई भी चीज़ें बना के भेज दें। और आप देखें कि उससे ना वो शुक्रिया की तवक्को होगी, ना फिर वो एक शो ऑफ की दिल में ख्वाहिश होगी कि अच्छा कैसा लगा था मेरा दस्तरखान और कैसे मैंने डिशेस निकाले थे और किस तरह से डेकोरेट किया था और कितनी चीज़ें मैंने बनाई थी। वो कुछ दिल में ख्याल भी नहीं आ सकता। आप बनाएं और अपना भेज दें वहाँ पर। जैसे आते ना कि इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, कि हम तो तुम्हें सिर्फ इसलिए खिलाते हैं कि हम सिर्फ अल्लाह ताला का चेहरा चाहते हैं, अल्लाह का चेहरा। हम तुमसे ना कोई जज़ा कोई बदला चाहते हैं, ना कोई शुक्रिया की तवक्को रखते हैं। हम तो अल्लाह की खातिर खिला रहे हैं। तो अल्लाह ताला की खातिर खिलाना है तो कहीं भी खिला दें, घर पर बुलाना ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि रमज़ान का महीना तो ये इबादत का महीना है, क़ुरान का महीना है। अपने आप को क़ुरान से जोड़े रहें, अपना ताल्लुक़ क़ुरान के साथ मज़बूत करें। जितनी इबादत हो सकती है इबादत करें। इतना ही वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, तो एक मग़रिब से लेकर इशा तक या फिर मग़रिब से लेकर फजर तक का हम कोई एतिकाफ़ कर लें, नफिल एतिकाफ़। तो बहरहाल बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे सामने नेकी हासिल करने के भी, लेकिन हमें वो वक्त पर सूझने चाहिए। तो रोज़ा जो अफ्तार करवाए उसके लिए कौन सी दुआ है वो देखते हैं हम। अन अनस रदियल्लाहु अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अफ्तर इंद कौम क़ाल अफ्तर इंदकुमुस्साइमून व अकलत आमकुमुल अबरार व तनज़्ज़लत अलैकुमुल मलाइका रवाहु अहमद हदीस सही। अनस रदियल्लाहु अन्हु रावी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के यहाँ रोज़ा अफ्तार फरमाते तो ये दुआ देते, अफ्तर इंदकुमुस्साइमून व अकलत आमकुमुल अबरार व तनज़्ज़लत अलैकुमुल मलाइका, रोज़ेदार तुम्हारे यहाँ रोज़ा अफ्तार करते रहें, नेक लोग तुम्हारा खाना खाते रहें और फरिश्ते तुम्हारे यहाँ रहमत लेकर नाजिल होते रहें। सुभानअल्लाह, अल्लाहुम्मा रब्बना जालना मिन्हुम। कितनी प्यारी दुआ है। अब ये दुआ हम सामने वाले को उसी वक्त दे सकते हैं जब हमें याद होगी, या कम से कम हम लिख कर लेकर चले जाएँ ये दुआ। और फिर ऐसे मेहमान हों जिनको ये शऊर हो कि दुआ क्या देनी है। बाज़ुकत कुछ ऐसे लोगों को हम ऐसे भी लोग आते हैं कि जिनको खबर ही नहीं होती कि अच्छा इसकी कोई दुआ भी है, जो रोज़ा अफ्तार करवा रहा है उसको क्या दुआ देनी चाहिए। तो बहरहाल हम ख़ुद ये दुआ रमज़ान में लिखकर लोगों को अपने हाथों से लिखकर दे सकते हैं कि आप कहीं कभी भी अगर कहीं जाना हो आपका किसी के घर रोज़ा अफ्तार करने के लिए तो प्लीज़ ये दुआ लेकर चले जाएँ, या तो ये दुआ याद कर लें। तो मुझे लगता है शायद याद करना तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी जो नेकियों में सबकत ले जाना चाहे वो याद कर सकता है। लेकिन ये वाली जो दुआ है ज़हबत ज़माऊँ अब्तलत अलरुक़ व सबत अलअज्र इंशाअल्लाह, ये आप सब लोग, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप सब लोग ये याद करें और यही वाली दुआ करें। जब आप रोज़ा अफ्तार कर लें तो ये वाली दुआ पढ़ लें। और अफ्तार किसे करेंगे आप? बिस्मिल्लाह कहकर, ठीक है ना जी। अब अगला चैप्टर देख लीजिए, नमाज तरावीह के मसाइल। तरावीह एक्चुअली देखा जाए तो आम दिनों में यही वो नमाज है जिसे क़यामुल लैल या तहज्जुद कहा जाएगा, यानी रमज़ान में वो तरावीह बन जाती है और आम दिनों में तहज्जुद या क़यामुल लैल है। लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, यानी जो भी खालिस नियत से अल्लाह ताला की खातिर तरावीह पढ़ता है यानी क़याम करता है रमज़ान की रातों में, यकीन जानिए उसका अजर बे इंतहा बताया गया है। तो उसका अजर है कि नमाज तरावी गुज़िश्ता सगीरा गुनाहों की मग़फ़रत का ज़रिया है, यानी जो भी छोटे मोटे गुनाह हुए हैं सारे जितने पहले, तो ये तरावी की नमाज़ अगर इखलास नियत के साथ पढ़ी होगी तो वो तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सुभानअल्लाह। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन क़ाम रमदानन ईमानन व इहतिसाबन ग़ुफिर लहु मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिही रवाहुल बुख़ारी। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नियत से रमज़ान में क़याम किया اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں تو سارے کی بات آئی ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں نا، کیونکہ ماشاء اللہ آپ سب لوگ بھی پڑھتے پڑھاتے ہی ہیں، تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں، جو سوائے توبہ اور کفارے کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے انسان کو، اور یا پھر اگر اس پر حد جاری ہوتی ہے تو اس کا کفارہ یا وہ حد بھی کروانا ضروری ہے کمپلیٹ۔ اور جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں، وہ تراویح کی نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرما دے گا انشاءاللہ۔ قیام رمضان یا نماز تراویح باقی مہینوں میں تہجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے۔ نماز تراویح یا تہجد کی مسنون رکعتیں 8 ہیں، لیکن غیر مسنون رکعتوں کی کوئی حد نہیں، جو جتنی چاہے پڑھے۔ اب یہ چیپٹر شروع ہو رہا ہے، اور یہ انتہائی نازک اور اختلافی چیپٹر ہے۔ اب ہمارے یہاں پر تو یہ بحث چلتی رہتی، پہلی بات تو ابھی ایک نئی بحث چھڑ گئی تھی، پچھلے سال کی بات ہے یا ایک دو سال کی بات ہے سمجھے، کہ اگر کوئی سوال کر بھی رہا کہ اچھا کیا ہم رمضان میں تہجد پڑھیں تراویح پڑھنے کے بعد، تو اکثر لوگ منع کر دے رہے تھے کہ نہیں، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ نے تراویح پڑھ لی وہی آپ کی قیام اللیل ہوئی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کسی کو بھلا منع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تراویح دراصل دیکھا جائے تو یہ سنت ہے، اور دیکھا جائے تو جو نماز ہے وہ نفل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روزانہ نہیں پڑھا، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ نفل ہوگی، لیکن آپ نے اس کو پڑھا ہے چند دن میں، تو اس لحاظ سے یہ مسنون ہوگی، اور آپ نے رمضان کی بس صرف آخر کی چند راتوں میں پڑھی ہے تراویح، پورے رمضان نہیں پڑھی آپ نے، تو یہ نفل نماز ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو عمل مسنون ہے یہ۔ تو نفل نمازوں کی تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے، جو جتنی چاہے پڑھے، کوئی کم پڑھنا چاہے تو کم پڑھ لے، جو زیادہ پڑھنا چاہے تو پڑھ لے۔ ہم کسی پڑھنے والے کو روک نہیں سکتے، اور نہیں پڑھنے والے کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ 20 ہی پڑھے۔ کوئی اگر 8 پڑھتا ہے تو اس کو 8 پڑھنے دیا جائے، اگر کوئی 20 پڑھتا ہے تو اس کو 20 پڑھنے دیا جائے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ نفل نماز زیادہ پڑھ لے رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ ہمارا کیا نقصان ہے اس میں، ہمارا کیا جاتا ہے، ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت، ہم کیوں زبردستی ایک بات پر ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں۔ کبھی بھی آپ دیکھیں کسی بھی معاملے میں اتنی شدت پسندی نہیں اختیار کرنی چاہیے، یہ شدت پسندی انسان کو بعض اوقات لے ڈوبتی ہے، اور اس سے پھر لوگ، سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے شدت پسندی کا، کہ لوگ دین سے دور بھاگتے ہیں۔ یعنی ہمارا اپنا بھی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو دین کا نقصان ہوتا ہے، یعنی بہت بڑا نقصان ہے۔ تو لوگ دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں قریب آنے کی بجائے، اگر ہم بہت زیادہ شدت پسندی اختیار کریں گے۔ ہاں آپ دیکھیں، عقائد میں، عبادات میں، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، اس میں کوئی نرمی یا ڈھیل نہیں ہوگی، لیکن جو معاملات ہیں یا نفل کام ہیں، اس میں آپ کسی کو روک نہیں سکتے ہیں، نہ آپ کسی پر پابندی عائد کر سکتے ہیں۔ جو کر رہا ہے سامنے والا، اس کو کرنے دیجیے، اگر وہ نفل نماز پڑھ رہا ہے تو۔ بہرحال 8 رکعتیں ہیں اس کی جو مسنون ہیں، اور غیر مسنون رکعتوں کی کوئی حد نہیں، جو جتنی چاہے پڑھے، ٹھیک ہے نا۔ اور صحابہ کرام نے اپنے دور میں پڑھا، 20 بھی پڑھی، ٹھیک ہے نا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں شروعات ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا کہ جب مختلف لوگ مسجد نبوی میں رمضان میں آ کر اپنا قرآن پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ کلیکٹیولی، اجتماعی طور پر یہ قرآن جو ہے نماز میں پڑھا دیا جائے، اور سب لوگوں کا بھلا اور فائدہ ہو جائے۔ تو صحابہ اکرام کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا، لہٰذا ان لوگوں نے اس کی بنیاد ڈالی، یعنی نماز تراویح کی۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تھے جو تراویح پڑھایا کرتے تھے، جن کو عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں پر پڑھانے کے لیے کہا تھا۔ تو رمضان کی آخری راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تراویح، اور 8 رکعت پڑھائی تھی، لیکن غیر مسنون رکعتوں کی کوئی جو ہے پابندی نہیں ہے، جو جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ یقین جانے افسوس ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ رمضان میں ایک جگہ اسی بنا پر جھگڑا ہو گیا، اور نماز تراویح کے دوران کوئی دوسرے مکتب فکر کے لوگوں نے آ کر ایک دوسرے مکتب فکر کے لوگوں کو مسجد میں جا کر مارا۔ صرف جھگڑا کس بات کا تھا معلوم ہے آپ کو؟ ایک طبقہ کہہ رہا تھا کہ صرف 8 رکعت پڑھنی چاہیے، اور جو دوسرا طبقہ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، 20 رکعت ہونی چاہیے، اور دونوں اپنی باتوں پر ڈٹے ہوئے، جمے ہوئے، اڑے ہوئے تھے۔ اور یہ دونوں مسلمان گروپ لڑائی کر رہے تھے، مسجد میں لڑائی ہوئی، اور جو جن لوگوں کو فیصلہ کرنے کے لیے لائے گئے وہ نان مسلم ہندو پولیس۔ اب آپ بتائیں، ہم خود اپنے ہاتھوں سے غیر مسلموں کو اپنے آپ پر ہنسنے کا موقع دیتے ہیں نا، کہاں چلی گئی ہماری وہ یکجہتی، کہاں چلی گئی ہماری وہ دینی حمیت؟ تو یہ دینی حمیت اس کو نہیں کہتے کہ یہ مسلک اور مذہب پر فساد کیا جائے اور ایک دوسرے کی گردنیں ماری جائیں، یہ تو الٹا اپنے دین کا مذاق بنا لینا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی قبائل پرستی، یہی تو سب ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو کبھی بھی کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ فقہی معاملہ ہی کیوں نہ ہو، آپ اس میں شدت پسند نہ ہوں۔ کوئی شخص اگر پڑھ رہا ہے جس طریقے سے، آپ اس کو پڑھنے دیں، آپ فتوی نہ لگائیں اس کے اوپر، پلیز۔ اچھا تمہاری تو نماز ہی درست نہیں ہے، تم تو یہی صحیح نہیں کرتے ہو، نہیں۔ کبھی بھی جب بات کریں تو اس کے پازیٹیو ویو کو سامنے رکھ کر بات کریں، جو نگیٹیو باتیں ہوتی ہیں اس کو سامنے نہ لائیں، جس کی وجہ سے اور مزید فساد پیدا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال انبی سلمہ رضی اللہ عنہ بن انبی سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ انہ سعال عائشہ رضی اللہ عنہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی احدى عشرۃ رکعۃ یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا متفق عليه۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوری، آپ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یعنی تراوی یا غیر رمضان کی رات کی نماز یعنی تہجد 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے، 4 رکعتیں پڑھتے اور ان کے طول و حسن کا کیا کہنا، پھر 4 رکعتیں پڑھتے جن کے طول و حسن کا کیا کہنا، پھر 3 رکعت ادا فرماتے تھے۔ اور یہاں پر 4 کا ذکر کیا گیا، لیکن 2-2 رکعت کر کے پڑھنی ہے نماز، یعنی جو تراویح کی نماز آپ پڑھیں گے 2-2 رکعت کر کے پڑھیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کا معمول بتا رہی ہیں کہ غیر رمضان میں بھی آپ اتنا ہی پڑھتے تھے جتنا کہ رمضان میں پڑھتے تھے۔ تو یہاں جو ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نماز ہوتی تھی، یعنی رمضان میں یا غیر رمضان میں، 11 رکعتوں سے زیادہ نہ ہوتی تھی۔ یعنی 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وتر۔ نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے، نماز تراویح 2-2 رکعت پڑھنا افضل ہے، وتر کی 1 رکعت الگ پڑھنی بھی مسنون ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاۃ العشاء الی الفجر 11 رکعت یسلم بین کل رکعتین ویوتر بواحدہ متفق علیہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعتیں نماز ادا فرماتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھرتے اور پھر ساری نماز کو 1 رکعت سے وتر بناتے، یعنی طاق کر دیتے تھے اس کو، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں بہت لیٹ نائٹ نماز پڑھی، یعنی عشاء کا وقت گزرے ہوئے کافی ٹائم ہو چکا تھا، لیکن اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے ساتھ ہی عشاء کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام چونکہ چلے جاتے تھے، تو اسی لیے عشاء کے ساتھ بھی تراویح پڑھائی جا سکتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اٹھنے کی عادت نہ ہو اور نیند پر ان کو اتنا کنٹرول نہ ہو تو وہ جاتے سے ہی سو جائیں، تو بہتر ہے کہ عشاء کے ساتھ بھی تراویح پڑھا لی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ آج کل کی مساجد میں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور پھر ساری نماز کو 1 رکعت سے وتر بناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو صرف 3 دن نماز تراویح بجماعت پڑھائی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف 3 دن آپ نے رمضان میں تراویح پڑھی تھی، اس سے زیادہ نہیں، اور صحابہ کرام حالانکہ تقاضا کر بھی رہے تھے تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کو فرض کر لو، لہٰذا اس لیے آپ نے تنہا تو پڑھی پوری تراویح، لیکن آپ نے صحابہ کرام کو بجماعت نہیں پڑھائی 3 دن سے زیادہ۔ خواتین نماز تراویح مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال سمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یصلی بنا حتی بقی سبع من الشہر فقام بنا حتی ذهب ثلث اللیل ثم لم یقم بنا فی السادسہ وقام بنا فی الخامسہ حتی ذهب شطر اللیل فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو نفلتنا بقیۃ لیلتنا ہذہ فقال انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ۔ ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر فصلى بنا في الثالث ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تقوفنا الفلاح. قلت له: وما الفلاح؟ قال: السهور. رواه الترمذی. صحیح ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا: ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح کی نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے. 23ویں رات کی 1/3 گزر جانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24ویں شب کو نماز تراویح نہیں پڑھائی. 25ویں شب آدھی رات گزر جانے پر نماز تراویح پڑھائی. ہم نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے امام کے فارغ ہونے تک یعنی امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح با جماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی، حتیٰ کہ 3 روز باقی رہ گئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3ری مرتبہ 27ویں شب تراویح پڑھائی، جس میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کیا، یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا. ابو ذر یعنی میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا: فلاح کیا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: سحری. یہ ترمذی کی حدیث ہے. پھر وتر پڑھنے کا جو طریقہ ہے، تو 1, 3 یا 5 وتر پڑھنا بھی مسنون ہے. عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الوتر حق علی کل مسلم، فمن احب ان یوتر بخمس فلیفل، ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفل، ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفل. رواہ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ. صحیح ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے: وتر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمے ہے، جو پسند کرے وہ 5 پڑھے، اور جو پسند کرے وہ 3 پڑھے، اور جو پسند کرے وہ 1 پڑھے. اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وتر 1 تشہد کے ساتھ پڑھے جائیں گے، 3 وتر اگر پڑھنا ہے، اور اگر آپ 2 رکعت پڑھ کے 1 وتر پڑھتے ہیں تو 1 وتر یعنی 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا جائے گا، اور جس کو جیسے پسند ہو وہ ویسے پڑھ سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں کبھی بھی بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر میں ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگنا ثابت ہے اور نہیں بھی، یعنی آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے وتر میں دعا کرنے کے لیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رکوع سے پہلے بھی دعا قنوت پڑھی جا سکتی ہے، اور رکوع کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور دعا قنوت ہاتھ اٹھا کر بھی کی جا سکتی ہے، اور ہاتھ باندھ کر بھی کی جا سکتی ہے. دونوں طریقے درست ہیں. ہاں، لیکن مغرب کی نماز سے مشابہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں اور پھر 1 وتر پڑھ لیں، یا پھر آپ 3 وتر ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ سے یہ بھی ثابت ہے. لیکن اس کے لیے پھر یہ ہوگا کہ آپ صرف 1 ہی تشہد میں بیٹھیں گے، یعنی 3ری رکعت میں ہی آپ بیٹھیں گے اور سلام پھیر دیں گے. 2 رکعت میں بیٹھنا ضروری نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. تو 1 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر پڑھنا مسنون ہے، یہ بھی مسنون عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.